محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کہتے ہیں, بہرحال اشعار تو بہت کچھ اس طرح کہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کے بال ہی بکھرے ہوں, الٹے سیدھے ہوں, وہ بھی آدمی کو پسند ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس شخص کی کوئی بھی جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا آدمی کو پسند ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, یہ ہے انسانی فطرت. اور پیارے رسول کے ساتھ یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے, لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ثلاث من کن فیہ, تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی, وجد بہن حلاوت الایمان, اس نے ایمان کی مٹھاس پالی, اس نے ایمان کی چاشنی پالی. جن تین چیزوں کو اس نے برت لیا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہم. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہر غیر اللہ اور غیر رسول سے زیادہ پسند ہوں. کوئی بھی چیز دنیا میں پیارے رسول اللہ کی محبت اور پیارے رسول کی محبت کے برابر نہ آئے. کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کی محبت پیارے رسول کی محبت کے ساتھ نہ ہو, اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو, تو گویا اس نے ایمان کی چاشنی پالی. حقیقت یہ ایمان ہی کا تقاضا ہے. اگر ایک طرف آدمی والدین کا منہ دیکھ رہا ہے, بیوی کا منہ دیکھ رہا ہے, بچے کا منہ دیکھ رہا ہے, دوسری طرف اللہ کا حکم ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوڑ کر کے ہجرت کر کے بچوں کو اولاد کو مالوں کو سب کچھ ہوتے ہوئے محبت چھوڑ کر کے سب محبتوں کو اپنے پیروں تلے ڈال کر کے اللہ کے راستے میں سفر کر جاتے تھے. یہ تھا موازنہ محبت کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ مَا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. دوسری چیز جس سے ایمان کی حلاوت آدمی کو ملے گی وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے جب محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. کسی شخص سے جب محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. اگر دنیاوی مقصد کے لیے محبت کر رہا ہے, ایک دوسرے سے مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا یہ ایک شرعی بات ہے اور یہ عبادت ہے. اور ہر اس عبادت کو جس کو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ثواب رکھا ہے, اگر آپ غیر اللہ کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں تو گویا وہ شرک کر رہے ہیں, یہ بھی مخالفت ہے. تو اللہ کسی سے محبت کرنے کا اگر آپ کو حق ہے تو صرف اللہ کی رضا مندی یا اللہ کے ناطے. لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا کے ناطے محبت کر رہا ہے تو یقیناً وہ ایمان کی چاشنی سے محروم ہے. اَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. آج کی دنیا میں دیکھیے آپ, خاص طور پہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں دیکھا جائے, شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے اس کی لڑکی طلب کی, یا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری لڑکی لے لو, کہتے ہیں کہ تم کیا دو گے. دیکھیے صلہ رحمی اور قرابت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس میں بھی آپ مدد کریں, ایک دوسرے کی بچے میں کوئی کمی نہیں, بچی میں کوئی کمی نہیں, لیکن جہیز کی خاطر جا کر کے ایسے آدمی کے بلے پڑ جاتے ہیں جو شاید دین ایمان سے بھی آ رہی ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد, چونکہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دین اور ایمان سے دور پلی ہوتی ہیں, ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اگر لڑکا نیک ہے تو طبیعت میل نہیں کھائے گی, بہت کچھ ایسے مسائل آتے ہیں. یہ مسئلہ اسی طرح ایک دوسرے سے محبت کا, بھائی بھائی صرف اپنے بھائی سے اس وجہ سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ غریب ہے یا مسکین ہے, اور دوسرے شخص سے دوستی گانٹھی جاتی ہے یا دوستی لگائی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے. دنیائی اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہے, ہو سکتا ہے کسی اچھے کام میں لگا ہو, اس سے دنیا کا کام نکالنے کا میں کامیاب ہوں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز آج کل ناپید ہے حقیقت میں, کہ اللہ کے واسطے صرف کسی سے محبت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہاں سات ایسے لوگ ہیں, یا کچھ ساتھ ہی نہیں ہیں, پہلی مرتبہ حدیث میں سات کا لفظ آیا, لیکن دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن جبکہ صرف اللہ کے عرش کا یا اللہ کا سایہ ہوگا اس وقت ان کو سایہ ملے گا. دوسرے لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے اور منہ تک ناک تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر کے ان کے اوپر اپنا سایہ فرمائیں گے. سات لوگوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے صرف اللہ کی وجہ سے, اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی سے محبت کی ہوگی، یعنی صرف اس وجہ سے کہ آدمی نیک ہے، آدمی متبع شرع ہے، آدمی دھوکہ دھڑی نہیں کرتا ہے، اس سے محبت کرنے کا ایک دوسرے کا حق ہے، یہ ہے شریعت کا مسئلہ. اور اگر بغض کسی سے کر رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کا نافرمان ہے. چاہے وہ اقرب الاقارب ہو، حق یہی ہے کہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے، اس سے بغض رکھا جائے، الا یہ کہ سمجھانے بجھانے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے آدمی اس کے پاس جا رہا ہے، لیکن یہ چیز ناپید ہے. اس وجہ سے اصلاح معاشرہ کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا کامیاب ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک سے محبت اللہ کے لیے کرے، یا اگر کسی سے دشمنی رکھ رہا ہے یا کسی کو مبغوض سمجھ رہا ہے تو اللہ کے لیے. اگر پڑوسی آپ کا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو حق یہ نہیں کہ آپ اس سے راضی رہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ گھلے ملے رہیں جیسے کہ کوئی نئی چیز ہوئی نہیں. ایمان اور دین کے بہت بڑے فرائض میں سے، بلکہ ایمان جاتا رہتا ہے. بہت سے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا اگر کسی شخص نے نماز چھوڑ دی اور نماز نہیں پڑھی. کیا ایک مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیا اس کو حق ہے کہ اس شخص سے جو مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہے اس سے دوستی رکھے؟ نہیں. اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں فلاں فلاں اس وجہ سے نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جو کچھ ہو. اگر یہ چیز ہو لے لوگوں میں تو ہر ایک ڈرتا رہے گا کہ بھائی ہمیں کاٹ باہر کر دیں گے، ہم سے بائی کاٹ ہو جائیں گے، تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. آج کی دنیا میں آدمی اچھے سے اچھا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بدکار سے بدکار، شراب خور سے بھی اچھے سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. یہ چیز بہرحال شریعت کی نہیں ہے. اور جب سے یہ چیز ختم ہوئی، اصلاح بھی مسلمانوں میں اصلاح بہت کم ہو رہی ہے اور فساد گمراہی بڑھتی ہی جا رہی ہے، خرابیاں اور ہی زیادہ بڑھ رہی ہیں. اَن يحب المرء لا يحبه الا لله، یہ ہے ایمان کی چاشنی کا ایک سبب. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن انْقَضَهُ اللَّهُ، ایک احساس اس کو ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ احساس اس کو ہوتا رہے کہ کہیں ایسا کوئی کام میں نہ کر گزروں کہ جس سے کفر لازم آ جائے، یا میں ایمان کی حد سے نکل کر کے کفر میں داخل ہو جاؤں. اگر یہ چیز وہ اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے تو جو بھی قدم اٹھائے گا وہ دیکھ بھال کر کے، جو بھی قدم رکھے گا پھونک پھانک کر کے. اَن يَكْرَهَ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن انْقَضَهُ اللَّهُ، اس طرح اس کو کفر میں جانا ناپسند ہو جیسے کہ کسی شخص کو یا ہر شخص کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. یہ ہے ایمان کی چاشنی. اگر کوئی شخص یہ احساس نہیں رکھتا حقیقت میں تو نہ جانے میں بھی غلط طور پر کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا احساس ہمیشہ رکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچ بچ کر کے اپنے اعمال بجا لائے گا تاکہ وہ اللہ کی مرضی ہی کے مطابق ہوں. اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ، جس شخص نے صرف اللہ کے سبب سے، فی هذا سبب کا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کیا یا اللہ کی وجہ سے کسی سے دشمنی یا کسی کو برا سمجھا، دشمنی رکھی، وہ والا فی اللہ و عادا فی اللہ، اللہ کی وجہ سے کسی سے دوستی نہیں کی یا کسی سے دشمن ہو گیا صرف اللہ کے لیے، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَتُ اللَّهِ بِذَلِكَ، اسی سے اللہ کی ولایت اس کو ملتی ہے. ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق دوسروں سے ملے یا دوسروں سے کٹے. یہ ہے اللہ کی ولایت یا اللہ کی دوستی ملنے کا ایک سبب. اور عام طور پر جو مسلمان، جس قدر مسلمان ہوگا اسی قدر اس کی ولایت یا اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی غم نازل ہوگا اور نہ ان پر کوئی خوف. الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی برتتے ہیں، اللہ سے تقوی برتتے ہیں. جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا نہ اس کو کوئی خوف آئے گا نہ غم آئے گا. یہاں تک کہ بڑے سے بڑا دشمن اگر اس کے سامنے ہے، تلوار لے کر کے کھڑا ہے، اللہ پر ایمان اس کا اس قدر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. حضرت سعید ابن جبیر کو جب قتل کیا گیا, حجاج بن یوسف نے قتل کیا تو خون بہت کچھ بہا. اس نے پوچھا کہ آدمی کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں گا تو اس کا خون سوکھ جاتا ہے, خون نہیں بہتا, کیوں ان کے خون اس طرح بہے؟ تو طبیب نے بتایا, ڈاکٹر نے بتایا اس زمانے کے, اس نے کہا کہ ان کے دل میں تمہارے قتل کا ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں سمایا, کیونکہ وہ اللہ پر پورے طور پر یقین رکھتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے ہماری موت اسی شخص کے سامنے اسی شخص کے حکم سے اگر لکھا ہے تو وہی ہوگا. تو آدمی اگر اللہ پر ہر چیز پر ایمان, ان تؤمن باللہ, ایمان کا مطلب یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ, اگر پورے طور پر ایمان ہے انسان کو تو گھبرانے کی بات اس کو نہیں ہے. موت ایک بار آئے گی, گھبرانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور گھبرا کر کے کئی بار مرنا بھی یہ شریعت کی چیز نہیں ہے, گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرا کر کے لوگ معمولی بات میں گھبراتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, یہ چیز بھی کہی جائے گی کہ یہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے. آپ ذرا سا صبر سے کام لیجئے, صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ. بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کی مرضی کے لیے کسی سے ملنا اور اسی کے لیے کسی سے کٹنا, یہ عین اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بھائی نما تو نہ لو ولایت اللہ بزار ولی جدا عبد الطام المانی, اور ہر کوئی بندہ ہرگز اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں پا سکتا جب تک اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ اللہ کے لیے کٹے اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے یا ملے. وہ ان کثرت صلات و صوم, کتنا بھی نماز پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے, لیکن جب تک یہ چیز نہیں آئے گی اس کے اندر, ایمان کا مزہ یا ایمان کی چاشنی اس کو نہیں ملے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وتقطعت بهم الاسباب قال الموده, لوگ محبت جو رکھتے ہیں کسی سے, اگر دنیا کی خاطر رکھ رہے ہیں, غیر شرعی محبت رکھتے ہیں, تو قیامت کے دن وہ محبت ان سے کٹ جائے گی, اس محبت کا کوئی صلہ ان کو نہ ملے گا, نہ اللہ کی طرف سے ملے گا, نہ جن سے وہ محبت کر رہے تھے وہ ان کے کچھ کام آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وہ صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر ایک کی اپنی خود جان پر پڑی ہوگی, ہر ایک اپنا محتاج ہوگا, کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا قیامت کے دن. وہ تمام محبتیں کٹ جائیں گی, لیکن دینی محبت جو ہے اور اسلام کی جو محبت کسی سے تھی وہ باقی رہے گی. اس کے باقی ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. دوسری محبتیں کٹ کے رہ جائیں گی, کوئی اس کا اجر یا صلہ نہیں ملے گا, لیکن اگر کسی نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کیا ہے تو وہ مودت, وہ محبت باقی رہے گی, اس کا صلہ ملے گا. اس کا صلہ جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن خوشبختوں کو اللہ کا سایہ ملے گا قیامت کے دن, ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کر رہا ہوتا تھا یا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کر رہا تھا. یہ محبت رہ جائے گی اور دوسری تمام محبتیں کٹ کر کے ختم ہو جائیں گی کسی طرح کے بھی ہوں. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے, کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے. یہ چیز مسلمانوں میں بہت کمیاب یا نایاب ہو گئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, سمجھ لیجیے. آج کل کسی کو کسی اس وجہ سے حقیر سمجھا جا رہا ہے کہ ہندی ہے یا پاکستانی ہے یا اور کوئی ہے, رفیق ہے. یہ لفظ جو بولا جا رہا ہے حقیقت میں یہ تحقیر کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبر سے تعبیر فرمایا ہے, الکبر بطر الحق وغمت الناس. آپ کسی کو سمجھائیے یا کوئی آدمی ایسا جو نیچے درجے کا ہو, کسی بڑے آدمی کو کبھی کوئی بات سمجھاتا ہے تو کہتا ہے چلو تم بہت جاننے والے ہو گئے, یہ کبر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنة احد, جس کوئی شخص وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہو. حق کو ٹھکرا دیا اس نے. اسی طرح غمت الناس, کسی کو حقارت کی نظر سے اس وجہ سے دیکھے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے نچلے درجے کا ہے. یہی چیز مسلمانوں میں چل رہی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو مسلمان کہیں بھی جائے اس کو اپنا وطن ملتا ہے، اپنے بھائی ملتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ دنیا کی کسی کونے سے اٹھ کر کے کوئی مسلمان ہمارے پڑوس میں آیا تو اس کا حق ہے. یہ چیز کہاں تک پائی جا رہی ہے آج کل؟ اس سے محبت کا حق ہے. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرماتے رہے پڑوسی کے بارے میں، حضرت جبریل کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس کا خطرہ ہو گیا کہ اس کو وارث بنا دیں گے باپ بیٹے کی طرح. جس طرح باپ بیٹا بیٹی وارث ہوتے ہیں، اس طرح وارث ہو جائیں. کتنا بڑا حق ہے ایک پڑوسی کا، کہاں تک ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ بہرحال ان یحب المرء لا یحبه ولن یجد عبد تام الایمان وان کثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. یعنی اس کی محبت اور اس کی دشمنی صرف اللہ کی غرض، اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو، اسی وقت وہ ایمان کی چاشنی پائے گا اور تمام دوسری محبتیں کٹ کے رہ جائیں گی، ان کا کوئی صلہ، ان کا کوئی فائدہ آدمی کو ہرگز نہ ملے گا. دوسرا باب ہے قول اللہ تعالی انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم. کیا سوالات زیادہ ہیں؟ کتنا بجے ہیں؟ 15 منٹ لے سوال دیں انشاءاللہ. پھر وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. سوال ہے، عورتوں کو عورت جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے؟ جی ہاں، بلکہ یہی افضل ہے. جماعت کا جس طرح کی مردوں کو اجر بڑھ کر کے ملے گا اکیلے پڑھنے سے، اسی طرح عورتیں بھی جماعت قائم کریں گی تو 24 درجہ 27 درجہ جو فضیلت آئی ہے عورتوں کو بھی وہ اجر ملے گا. مردوں کے ساتھ پڑھیں یا عورتوں کے ساتھ پڑھیں، یا عورتوں ہی کی صرف جماعت ہو مردوں کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں تب بھی ان کو جماعت کا اجر ملے گا، اور اگر گھر میں پڑھیں تو اس جماعت کا اجر اور بڑھ کر کے ان کو ملے گا. یہ چیز اپنے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، عورتوں کے لیے جماعت نہیں. نہیں، عورتوں کے لیے جماعت ہے. اسی طرح عورت کی امامت عورت کر سکتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کے مطابق عورت کی جو امام عورت ہوگی وہ عورت کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی، آگے نہ کھڑی ہوگی. یہ چیز صحیح یعنی پیارے رسول کے اقوال میں یہ چیز نہیں ملی، لیکن صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. اس وجہ سے عورت صفیں عورتوں کی ہیں، عورت کی امام بیچ میں صف کے پہلی صف کے بیچ میں ہی کھڑی ہوگی. اور اگر کوئی مرد کسی مرد کی امامت لینا چاہیں تو پردے کے ساتھ عورتوں کی صرف ایک مرد امامت کر سکتا ہے. یعنی یہ کہ کوئی خاص جگہ ہو جس میں مرد عورتوں سے دور ہو کر کے یا عورتوں سے پردہ ہو کر کے اور آواز اونچی کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تکبیر وغیرہ پہنچ رہی ہے، تو اس وقت بھی کر سکتی ہیں امامت، جماعت کر سکتی ہیں. حضرت عائشہ، بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ اپنے غلام زکوان کو، جو کہ قرآن کے حافظ بھی نہیں تھے، ان کو مصحف دے کر کے کہتے تھے کہ تم ہمیں نماز پڑھاؤ. مصحف سے وہ امامت کرتے تھے، یعنی کلام پاک دیکھ کر کے نفل نماز کی وہ امامت کیا کرتے تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عورتوں کی جماعت سے متعلق یہ مسئلہ ہے. عورت اور مرد ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی میاں اور بیوی، باپ بیٹی نہیں. عورت کا بیوی ہو یا لڑکی ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، ان کی صف جو ہے اکیلی ہی ہو تب بھی وہ مرد کے پیچھے، مرد اکیلا اور عورت اکیلی پیچھے ہونی چاہیے. اگر دو مرد پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی، مقتدی کا موقف یا ان کے کھڑے ہونے کی جگہ امام کے داہنے طرف ہوگی. عورت اور مرد صرف ہیں تو عورت مقتدی ہو کر کے، اگرچہ اپنی بیوی ہو، اس کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے پاس، میں نے رات صرف اس وجہ سے گزاری کہ دیکھوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں. دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یہ آیت پڑھی آپ نے. پھر اس کے بعد وضو فرمایا، مسواک فرمائی، وضو فرمایا، اس کے بعد آ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھنے لگے. میں بھی وضو کر کے آیا اور پیارے رسول کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، امامت پیارے رسول کی امامت میں پیارے رسول نے پیچھے سے میرا کان پکڑ کر کے لا کر کے مجھے دائنی طرف کھڑا کر دیا. اور عجوز اپنی خالہ کو کہتے ہیں وقامت عجوز العجوز من خلفنا, یعنی ہماری خالہ میمونہ جو ہیں ہم دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی. پیارے رسول کی بیوی زوج مطہرہ حضرت ابن عباس کی خالہ اس کے باوجود پیچھے کھڑے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی بھی اگر امامت میاں کر رہے ہیں تو بیوی پیچھے کھڑی ہوں, ساتھ میں یا سامنے یا آگے نہ ہوں. اسی طرح باپ اور بیٹی کا بھی مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے چاہیے. آپ نماز پڑھیں کہیں بھی باندھیں, آپ کو اجازت ہے. کچھ دن پڑھنے کے بعد آپ پوچھیں کہ مطلب ہے کہ اگر اس وجہ سے آپ نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے کہ بھائی اختلاف ہے ہم کہاں باندھیں. کوئی کہہ رہا تھا یا کہا مولوی صاحب, میں نے قصہ سنایا کہ ہمارے ایک استاد تھے ان سے کسی نے پوچھا, کہا مولوی صاحب میں کیا پڑھوں نماز, مجھے تو بہت خلجان ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھو, کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھو, کہاں نیت باندھے مجھے نہیں معلوم. تو شیخ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا, کہتے ہیں بھائی نیت جہاں ہوتی وہی نیت باندھو, نیت دل میں ہوتی ہے نا بھائی, نیت جہاں ہوتی وہی نیت باندھو. اپنے یہاں نیت باندھنے کہتے ہیں نا کہ نیت کہاں باندھ ہے, تو کہا بھائی جہاں نیت ہوتی ہے نیت تو یہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہوں گا, اللہ اور اس کے رسول کی الحمدللہ تعلیم لی ہے ہم نے, اور کسی تعصب کے بغیر صحیح سنت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا. سینے والی روایت یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری اگر کوئی روایت ہے کسی اور صحابی کی تو پیارے رسول کی بات ہوتے ہوئے کسی اور کی بات ماننا معقول نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں اگر کسی صحابی کی بات لے کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, تو یہ کہا جائے گا کہ آپ پیارے رسول کے امتی ہیں یا کسی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود یا اور کسی کے. اگر امتی ہیں پیارے رسول کے تو پیارے رسول ہی کی امامت اور پیارے رسول ہی کی اقتداء آپ کو لینی ہے. بہرحال تو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سمجھیں آپ کہ صحیح روایات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنے کے ہیں, نہ ہاتھ چھوڑنے کا جس طرح شیعہ یا مالکی لوگ کرتے ہیں, اور نہ ہاتھ نیچے باندھنے کی. یہ پیارے رسول سے ثابت ہے. اگر ثابت ہے کسی سے یا کسی سے یہ ثابت ہے کہ کہیں بھی باندھے آدمی سب جائز ہے, تو یہ چیز پیارے رسول کی سنت کے خلاف پڑ رہی ہے. اب آپ سوچیں, یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ ایسے کہ ہم اہل حدیث نسخے سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے زندگی بھر پانچ برس کی عمر تھی اسی وقت سے دین ہی پڑھا ہے اللہ کے فضل سے. ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر کھیل رہے تھے تو حضرت حسن نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو, تو وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور انہیں حضرت حسن والی بات کہی, تو حضرت عمر نے کہا کہ جو حضرت حسن کو کہو کہ وہ کیا لکھ دیں, لکھ کر دیں اور یہ تحریر دیں کہ تو میرے کفن کے ساتھ. ہاں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے خلیفہ, ان کو حضرت حسن نے کہا کہ تم ہمارے نوکر ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کو گویا یہ بات بری لگی, جا کر کے انہوں نے کہا حضرت عمر سے اپنے والد سے کہ حضرت حسن بن علی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے نوکر ہو. حضرت عمر بہت خوش ہوئے, کہتے ہیں یہ دستاویز لکھ دیں کہ میں ان کے نوکر ہوں, میں اپنے کفن میں اس کو رکھوں گا. یہ بات مشہور ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. ویسے ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد سے محبت رکھیں, اظہار کریں, یہ نہیں کہ جھوٹی روایتیں گڑھ کر کے ان کے ساتھ چسپا کریں. نہیں, اور یہ روایت صحیح نہیں ہے. جی, سورہ نساء میں 61 نمبر آیات ہیں اے ایمان والو, اتباع کرو اللہ کے رسول کی, اور جی اور اولی الامر کی. یہ اولی الامر کون ہے؟ جی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, پیارے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو جو تمہارے ذمہ دار ہیں. اولی الامر کا یہ ترجمہ قریب ترجمہ ہے, تمہارے جو ذمہ دار ہیں اس میں حاکم وقت یا گورنر سب داخل ہوتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ان کا کام چل رہا ہے تو ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی وجہ سے نہیں کہ یہ اولی الامر ہیں، اس وجہ سے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات کر رہے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو یا اولی الامر ہی سے اختلاف کی بات آ جائے، فَرُدُّوهُ، اولی الامر کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لو. یہ ہے، یہ ہے. تو اولی الامر سے مراد، علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس میں علماء اور حکام دونوں شامل ہیں. اولی الامر، علماء کی بات ماننا واجب ہے، اور اولیاء امور حکام کی بات، اگر وہ شریعت کے مطابق حکم دے رہے ہیں تو گویا وہ تین بل ہو گیا، یہ حکم ڈبل اور تبل ہو گیا، اللہ کا حکم، پیارے رسول کا حکم، تیسرا گویا حق ہو گیا، اولی امر کا بھی آپ کے اوپر اس کو چسپا کریں. اور ان کو حق ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ، جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں طاقت دیتے ہیں تو وہ نماز کو قائم کرتے اور کراتے ہیں لوگوں کو زبردستی، یہ ہونا چاہیے. کیونکہ حق اگر اس کے ساتھ طاقت نہ ہو تو جس طرح ایک شیر بند ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، پجڑے میں بند ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح حق ہوتا ہے. تو حق کے لیے طاقت کا ڈھونڈنا، طاقت کا استعمال کرنا واجب ہے جب طاقت ملے. کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جہاں نبی، آپ جب لکھیں تو تھوڑا سا تکلیف کر کے سعد نہ لکھیں، اکثر لکھتے ہیں بھائی لوگ سعد اور عین علیہ السلام اشارہ کرتے، نہیں. محدثین کرام کتب اصول حدیث میں کہتے ہیں کہ آدمی بخیلی نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے پر، کیونکہ وہ جب لکھے گا بولے گا بھی ساتھ، دل میں اس کے گزرے گی یہ بات، تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام پھیرنے کا اس کو اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر صلوات و سلام پھیریں گے. لیکن آپ جو ہے ساتھ لکھ دیتے ہیں یا عین لکھ دیتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. نہ آپ لکھیں جہاں کی ایسی حدیث موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، ساتھ خالی لکھا ہے آپ نے، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح 786 بسم اللہ کی جگہ پر غلط ہے، نے حضرت علی رض، یہ بھی غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرا مولا کہیں، ہاں ایسی حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. مولا کا مطلب کیا ہے کہ میں جس کو پیار، جس کا دوست ہوں، میں جس کو پیارا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیارے ہیں. یعنی گویا میری محبت پیارے حضرت علی کی محبت ایک ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے حضرت علی سے محبت کرے. یہ عین دین ایمان ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اہل سنت میں سے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہے. لیکن اہل تشیع اس کو نیا جامہ پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کو خلیفہ نہ مانو اور کسی ایک کو مسلمان نہ کہو، سب کو کافر کرو. یہ معنی غلط ہو گیا. جی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہتے ہیں اور علی علیہ السلام کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ اگر اس معنی سے کہہ رہے ہیں مولا، دیکھیں مولا کا لفظ عربی میں ہوتا ہے، مواریث میں یا فرائض میں کہتے ہیں مولا من اعلی و مولا من اسفل. مولا کا لفظ ہے اللہ مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. مولا جو کہتے ہیں سید کو، مالک کو، یہ مولا اعلی، اوپر کا مولا. اور مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو. اگر اس معنی میں کر رہے ہیں، اسی طرح مولا کہتے ہیں جس سے آپ محبت کریں. اگر اس معنی میں کر رہے ہیں کہ حضرت علی سے ہم محبت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو غلط نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن چونکہ اپنے یہاں، دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اپنے یہاں لوگ اس کو غلط معنی پہنا کر کے استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے آل سنت کو رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہہ کر کے پکارنا یا ان کو کہنا، اس کا نام دینا، یہ افضل ہے. مولا علی کہنا ان سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس طرح اس خاص معنی میں ذہن لوگوں کا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کہنا اس ماحول میں مناسب نہیں. یہاں آپ کہیں تو انشاءاللہ اس پر انکار نہیں کیا جا سکتا. البتہ علی علیہ السلام کہتے ہیں یہ چیز اہل سنت نے ایسا نہیں کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، الا یہ کہ حضرت علی کا نام، حضرت حسین کا نام پیارے رسول کے تابع آئے تو علیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام کہنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے. جی، یہ تو ایک بہت بڑا، جناب محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبت فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور نفرت یا بغض بھی فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مزید یہ کہ بنی اسرائیل کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی قوم کی اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو برائیوں یعنی اپنے قوم کے لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے مگر ان کی برائیوں سے نہ رکنے پر بھی ان کے ساتھ ویسے ہی گھل مل کر رہتے تھے، یہ بات اللہ کو ناپسند تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین اور بہن بھائی بھی منع کرنے کے باوجود کچھ باتوں کو نہ چھوڑیں، مثلا ٹی وی یا ڈش دیکھنا، اس طرح داڑھی مڈوانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، فیشن کرنا، پردے کی پابندی نہ کرنا، تو شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ والدین کو بڑے ادب سے سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، اگر اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ اس کام میں شریک نہ ہوں۔ آپ دنیا کے معاملے میں ایک کافر باپ سے بھی وہ انجاہدا کا حضرت لقمان سورہ لقمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی بات نقل کر کے وہ انجاہدا کا اعلیٰ انتشر کبھی مالی صلی کبھی علم، اور اللہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر والدین تمہیں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ شریک کرو، فلا تطعہما، ان کی ہرگز اطاعت نہ کرو، وہ صاحب ہما فی دنیا معروفن، ایک مشرک باپ کے ساتھ بھی یا ماں کے ساتھ بھی دنیا میں اچھا سلوک کرنا واجب ہوا، وسا امر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے الگ ہوں، اس میں نافرمانی نہیں ہے، اس حالت میں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، اگر دوسرے حالات میں ان کو آپ ان کے قریب جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں یا ان کی آپ مدد کر رہے ہیں دنیا اعتبار سے، یہ عین دین اور ایمان کا تقاضا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ ان کی محبت میں جو غلط کام وہ بھی کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی کریں، یہ حدیث کے خلاف ہوا اور یہ ایمان کے خلاف ہوا۔